اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلها رزقوا منها من الثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائكم أجمعين اما بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ
جو رسول کا خطبہ ہے اس کو اس کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے جو ہے وہ ماہ رمضان کے وہ آپ کو مل جائے گا شیئر ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے اوپر بھی اس کا عربک اور انگلش جو ہے وہ ترجمہ آپ کو مل سکتا ہے باقی بھی اگر آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو یہ مل جائے گا اس کا کچھ سائٹس پہ جو ہے آپ کو وہ پورا نہیں ملے گا لیکن یہ ہے کہ اس کا اگر آپ پورا چاہتے ہیں تو میرے پاس ہیں میں ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور اگر آپ کو جو وہاں پہ ملے انٹرنیٹ سے اگر آپ چاہیں تو اس کو ہم ٹیلی کر سکتے ہیں کہ یہ وہی خود وعلیکم السلام تو یہ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ہم تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف آئیں گے جو ہم نے ماہ رمضان کے اندر کچھ موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے ایک جملہ جو کہ یا دو جملے اس روپے سے ہم اس کو دیکھیں گے ایک یہ ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قید کر دیتا ہے شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیتا ہے یہاں پہ رسول کہتے ہیں کہ اسی خطبے کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ شیاطین مغلولۃ پس الربکم انا یسلط علیکم کہتے ہیں کہ شیاطین کو جو ہے وہ خدا بند کر دیتا ہے ہم کو قید میں ڈال دیتا ہے ان کے اوپر زنجیریں ڈال دیتا ہے فس الربکم انا یسلط علیکم لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ ان کو تم پہ چھوڑ دیں گے اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو زیادہ تر جو کورٹ کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اب شیطان جو ہے وہ قید ہو گیا ہے اور اب ہم فری ہیں یعنی اب ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے اب ہم جو بھی کریں گے وہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے شیطان قید ہے ہم فارغ ہیں ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی جو گارڈ ہوتی ہے بندہ اسے گرا لیتا ہے کہ اب مجھے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے تو ایسا ضرور ہے کہ شیاطین کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قید کر لیتا ہے لیکن رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ فاسألوا اللہ کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ فاسألوا ربکم کہ اپنے رب سے جو ہے وہ اس بات کو مانگو کہ وہ تم پہ چھوڑ نہ دے ویسے نہیں کہ وہ پرمننٹلی ماہ رمضان کے لیے بند ہو گئے، بلکہ اگر آپ ایسے اعمال انجام دیں گے اور اعمال اگر آپ کے ایسے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ خدا معاذ اللہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، تو ان شیاطین کو آپ پہ واپس وہ کھلا چھوڑ سکتا ہے. کئی دفعہ لوگ آبجیکشنز اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے رمضان کے اندر مثلا شیطان تو جو ہے وہ لاکڈ ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ ایسے کریں ویسے کریں، لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں یا گناہ ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر شیطان جو ہے وہ قید میں، تو شیطان ہاں قید میں ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے ایسے اعمال ہوں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے واپس ہم پہ چھوڑ سکتا ہے، تو رسول کہتے ہیں کہ دعا کرو خدا سے، یہ سوال کرو کہ وہ تم سے یہ کام نہ کرے. اس کے بعد قال امیر المؤمنین فقمت فقمت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. اس کے بعد امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، کہ اس مہینے کے اندر سب سے بہترین اعمال کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے. تو فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر البرء عن محارم اللہ. تو رسول نے کہا کہ سب سے بہترین عمل اس ماہ کے اندر گناہوں سے دوری ہے، یعنی اس ماہ کے اندر اگر آپ کوئی بہترین عمل جو ہے وہ انجام دینا چاہیں تو وہ کیا ہے، گناہوں سے دوری، یعنی آپ کے اندر وہ برا ہو، وہ طاقت ہو، وہ قوت ہو جو آپ کو دور لے کے جا سکے ان چیزوں سے جو کہ خدا نے حرام قرار دے دی ہیں. ہمارے رمضان کے اندر آپ دعا بھی پڑھیں گے، آپ خدا سے توبہ بھی مانگیں، آپ قرآن بھی پڑھیں گے، آپ جو ہے وہ صدقہ بھی دیں، آپ بھوک اور پیاس جب لگے آپ کو روزے کے اندر تو آپ اپنے غریبوں کے حوالے سے، مسکینوں کے حوالے سے، فقراء کے حوالے سے اس کو بھی یاد کریں، افطار بھی دیں، لوگوں کو گھر پہ بھی بلائیں، ان کا خیال بھی رکھیں، یہ سب کام کریں. لیکن اگر ان سب کاموں میں سے آپ بہترین کام کرنا چاہتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، تو بہترین کام ماہ رمضان کے اندر، کیونکہ یہ بھی رسول کہہ سکتے تھے کہ اس ماہ کے اندر روزے رکھنا سب سے بہترین عمل ہے، یہ کہہ سکتے تھے کہ ماہ رمضان کے اندر سب سے بہترین عمل روزے رکھنا. روزے تو واجب ہے، وہ تو رکھنے، یعنی آپ اگر کسی مسلمان کو چلتا پھرتا دیکھیں، سگریٹ پیتا ہوا ہے، شکر یا کھانا کھاتا ہوا، وہ اسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کون سی کس دین سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کون سا دین ہے. اگر وہ کہہ کہ میں مسلمان ہوں، سکن کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ماہ رمضان کے اندر روزے رکھ رہا ہوتا ہے، جو مسلمان نہیں ہوتا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، جو سکھ ہے، سردار ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ رکھے نہ رکھے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو مسلمان ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزے رکھے گا. تو روزے جو ہیں وہ اس ماہ کا ادب ہے، یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، یعنی صرف روزے رکھ کے آپ خدا پہ احسان نہیں کر سکتے. آپ مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان آپ کو روزے رکھنے یو ہیو ٹو فاسٹ، دیر از نو ادر چوائس. اف یو آر اے مسلم اینڈ ماہ رمضان کمز اینڈ یو ہیو دا کنڈیشن دیٹ آر میٹ دیٹ یو آر ناٹ سک، یو آر ناٹ ٹریولنگ، یو آر ایبل ٹو فاسٹ، دین یو ہیو ٹو فاسٹ، دیر از نو چوائس. اینڈ اف یو سے دیٹ آئی ہیو فاسٹڈ اینڈ آئی ہیو ڈن ایوری تھنگ دیٹ آئی واز سپوزڈ ٹو ڈو ان ماہ رمضان، نو، آپ نے وہ سب کچھ نہیں کر لیا جو ماہ رمضان میں آپ کو کرنا تھا، آپ نے صرف اس کی ایک واجب کو جو کہ اس کا ادب ہے، آپ کے مسلمان ہونے کی شرط ہے، منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو فاسٹ رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ سب جو کام گئے، آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے، وہ لوگ جن سے آپ نے ناطے توڑے ہیں ان کے ساتھ ناطے جوڑنے، یہ سب کام آپ کو کرنے، یتیموں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، یہ سب جو آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کی معافی مانگنی، لمبے لمبے سجدے کرنے، شیطان کی کمر کو توڑنا ہے، یہ بھی ایک ٹاسک ہے آپ کا. شیطان کی جو ہے نا وہ کمر کو آپ نے توڑنا ہے. شیطان کی کمر جو ہے جب آپ لمبے لمبے سجدے کریں گے، جب آپ استغفار کریں گے، تو وہ جو یہ چیزیں جو ہیں نا وہ شیطان کی کمر کو جو ہے وہ توڑیں گے. یہ سب کام کر لیں، لیکن ان تمام کاموں کے اندر سے جو رسول نے کہا کہ بہترین عمل، ان کے امام علی نے پوچھا تو رسول نے بتایا کہ بہترین عمل گناہوں سے دوری اور گناہوں سے اجتناب، گناہ نہ کرنا اس مہینے کا بہترین عمل ہے. اب ہم گناہ اس ماہ کے اندر نہیں کر سکتے، یا کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی آگے روکے گا تو نہیں آپ کو. مثلا ایک بھائی تھا، وہ دوسرے بھائی کو دیکھا گاڑی میں، وہ آگے جا رہا تھا، تو اسے پوچھ لیا اس نے کہا گاڑی میں آگے جا رہا، پہچان لیا تو اسے فون کر دیا تو اس نے فون اٹھایا، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، ہاں جی، روزے کیسے جا رہے ہیں، آج روزہ رکھا ہے؟ کہتا ہے جی رکھا ہے. اب بھائی کہتا ہے کہ کس طرح سے تم نے رکھا ہے، کیونکہ میں اپنے ریئر ویو میرر میں دیکھو، میں تمہارے پیچھے ہوں، اور کیونکہ میں تمہارے پیچھے ہوں، میں نے تمہیں دیکھا تم نے سگریٹ چلایا ہوا، تو پھر تھوڑی دیر پہلے تم نے بجھایا، تو کیسے تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ یعنی اگر آپ چاہیں ماہ رمضان کے اندر روزہ بھی، کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آ جائیں، روزے کے بغیر یہ کہ کھجور اللہ ملک سنت والے کا توکل والے افسر کو بڑا کر کے آپ نے کھجور کھا بھی لی، یہ تصور دینے کے لیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کر سکتے ہیں ایسا. اگر آپ چاہیں گناہ بھی کر سکتے ہیں، روزے کے اندر روزہ دار جو ہے وہ نماز کو قضا کرے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. روزہ رکھ کے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اگر بولنا چاہیں، روزہ رکھ کے آپ نامحرم کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں، روزہ رکھ کے آپ غیبت بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، یہ سب کام کر سکتے ہیں. لیکن کمال کیا ہے، یہ سب کام کرنے کے یعنی ہونے کے باوجود، کہ آپ کے پاس فریڈم اور آزادی ہونے کے باوجود آپ نے ان کاموں کو نہیں کرنا، یہ کمال ہے. جو شخص گناہ کر ہی نہ پاتا ہو، جو نابینا ہے، وہ کہہ کہ جی میں نے بڑا کمال کیا ہے، نابینا کہہ کہ میں نے بڑا کمال کیا کہ میں نے کبھی کسی نامحرم کی طرف جو ہے وہ آنکھ نہیں، میں نے کبھی کسی نامحرم کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس میں کیا اتنا بڑا آپ کا کمال ہو گیا کہ نامحرم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا جبکہ آپ خود نابینا ہے؟ جب نابینا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے نامحرم کے چہرے کے آپ نے کسی چیز کی طرف نہیں دیکھا. تو گناہ جو ہے، گناہ سے جو انسان بچتا ہے وہ کیسے بچتا ہے کہ جب اپرچونیٹی ہو اور وہ شخص اس گناہ کو نہ کرے، اس کے اندر کمال ہے. تو بہترین عمل اس مہینے کے اندر محرم سے، خدا کے حرام کی ہوئی چیزوں سے دوری ہے. صلوات پر محمد وآل اب اسی حوالے سے جو ہے وہ گناہان کبیرہ کے حوالے سے جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ہم کریں گے، کچھ گناہوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان شاء اللہ بات ہوگی، باقی کے جو ہیں کیونکہ تقریباً 50 کے قریب ہیں، اگر آپ al-islam.org پہ جائیں گے تو آپ کو پوری کتاب جو ہے وہ گریٹر سینس کے حوالے سے، اس کے نام آیت اللہ عبد الحسین دسیب شرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کے حوالے سے کمپلیٹ بک جو ہے اگر آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی. اس میں 50 کے قریب جو ہے وہ اللہ نے گناہوں کے منشن کیا ہے، وہ گناہ جن کا کہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ اگر شخص اس گناہ کو انجام دیتا ہے تو روزے معاشر میں اس کے لیے عذاب پکا ہے، وعدہ دیا گیا ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی مجھے شک ہے ابھی بھی کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو شاید مجھے عذاب نہیں ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں. تو جو یہ کام کرے گا اس کو جو ہے وہ خدا عذاب میں ڈالے گا، اس کو خدا جہنم کی آگ میں گرائے گا. یہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ اس طرح سے، اور اتنا جو گناہ صغیرہ ہے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اگر آپ گناہ صغیرہ ایک بتائیں گے کیا گناہ صغیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ صغیرہ کوئی مجھے بتا دے. تو ایک گناہ صغیرہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، گناہ صغیرہ کہتے ہیں جس کو آپ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، جس کو آپ یعنی گناہ کبیرہ اگر ہم آپ سے کہیں کوئی گناہ کبیرہ بتائے تو فوراً بتا سکتے ہیں نا کہ شراب پینا جھوٹ بولنا تو سرینا میں نہیں آتا
کہاں بولا
کیسے بولا وہ مکروہ کے اندر آ سکتا ہے یا حرام میں آ سکتا ہے نہیں اب آپ اگر گناہ صغیرہ کی طرف سوچیں گے نا تو بہت ساری صغیرہ جو پوائنٹ میں بنانا چاہتا ہوں مثالوں کو میں دیتے ہیں جو پوائنٹ میں بنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت ساری صغیرہ جن کو آپ صغیرہ سمجھتے ہیں در حقیقت میں وہ گناہان کبیرہ کی فہرست ہے ہاں ہم نے اصل میں جو ہے نا وہ دین کو بہت سچی طور پہ لیا ہے اور ہم دین کو بہت سچی طور پہ ماننا چاہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں ہم دین کو نہ تو گہرائی کے اندر جانا چاہتے ہیں نہ اس کے اوپر گہرائی کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں ہم بس سچی طور پہ دین کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں اور سچی طور پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو گناہان کبیرہ کی جو لسٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر بہت سارے آپ سرپرائز ہوں گے مثلا ماں باپ کا کی بے احترامی کرنا یہ بھی گناہان کبیرہ کے اندر سے ہے اگر ماں باپ کی آپ نے بے احترامی کی ہے ان کو دکھ پہنچایا تو آپ نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے کسی کو جھوٹا وعدہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے اپنے وعدے کو توڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے ٹائم کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ آپ نے 7:30 یہاں پہنچنا ہے اگر کسی سے آپ نے کہہ دے کہ وعدہ دے رہا ہے بندہ کہ میں نے 7:30 پہنچنا ہے اور 7:30 نہیں پہنچتا اس نے اپنے وعدے کو توڑا ہے زیادہ تر وہ جو لوگ یعنی حساب کتاب مسلمانوں کا ہے حساب کتاب کفار کا نہیں جب حساب کتاب مسلمانوں کا ہے تو پھر ہمارے ہر ایک عمل کے بارے میں حساب کتاب ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھئی میں نے اب کسی کو وعدہ دیا توڑ بھی دیا تو خیر ہے میں نے جھوٹ بول بھی لیا تو خیر ہے ایسا نہیں ہے خیر نہیں ہے خدا کے عذاب سے نہ ڈرنا یہ گناہ کبیرہ کے اندر ہے اگر کوئی شخص خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتا اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے امان میں سمجھتا ہے یہ گناہ کبیرہ کے اندر ہے یعنی کیا یعنی ایک شخص گناہ کر رہا ہے یہ جانتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے گناہ کو کرتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر سے ہے خدا کے قہر و غضب سے غفلت جو ہے وہ الامن من مکر اللہ اس کے حوالے سے ہم آج بحث کریں گے کیونکہ ہم زیادہ تر بہت ساری ہماری برائیوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امان میں سمجھ لیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر خدا کا عذاب نہیں آنے والا خدا کا عذاب تو مثلا ہم جو سمجھتے ہیں وہ جی ہمارے سنی بھائیوں کے لیے خدا کا عذاب تو سنی بھائیوں کے لیے خدا کا عذاب تو شیعوں کے لیے تو ہے ہی نہیں یا خدا کا عذاب جو ہے وہ قادیانیوں کے لیے یا اسماعیلیوں کے لیے یا بہائیوں کے لیے یا مثلا بوڑھوں کے لیے خدا کا عذاب تو ان کے لیے کرسچنز کے لیے جوز کے لیے یا سکھوں کے لیے ہندوؤں کے لیے خدا کا عذاب تو ان کے لیے شیعوں کے تو لیے ہے ہی نہیں نا خدا کا عذاب شیعوں کے لیے تو ہے ہی نہیں ہم تو امان میں خدا کے عذاب سے ہم جو مرضی کرنی شیعہ شراب پی سکتا ہے ہاں جی کیوں نہیں شیعہ جو ہے وہ نماز کو چھوڑ سکتا ہے ہاں جی کیوں نہیں شیعہ اداکار بن سکتا ہے کیوں نہیں کیوں یہ سب کام کر سکتا ہے شیعہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس مولا علی ہیں جو کہ اس کو بخشا دیں گے جو مرضی وہ کر لے اس دنیا میں جو مرضی کر لے دنیا میں آخرت میں تو وہ بخشا جائے گا کیونکہ اس کے پاس مولا علی ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سید بھی اور شیعہ بھی بہت سارے آپ کو ملیں گے ڈراموں کو اٹھا کے دیکھیں اس میں زیادہ تر رضوی نقوی جعفری آپ کو ملیں گے شیعہ نام آپ کو وہاں پہ اصغر علی اکبر علی محسن علی اس طرح آپ کو شیعہ نام نظر آئیں گے بغیر حجاب کے عورتیں میک اپ لگا کے یعنی وہ آدھے بازوؤں کے کپڑے پہن کے یہ ساری کیا آپ خوشیاں مل رہے ہیں؟ آپ کو وہی لوگ جو ہے امام حسین کے عاشورہ کے اندر ماتم کرتے روتے اور اپنا سینہ پیٹتا نظر آئیں گے. وہی لوگ جو اس وقت یہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے. بلکہ اب یہ جو ہمارے پاکستان کا جو پریزیڈنٹ بھی بن گیا اس کو وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں نا. بلکہ آپ سنی بھائی ہمیں آبجیکشن دے رہے ہیں گورنمنٹ تو آگے تمہارے پاس اب کر لو جو کرنا ہے. وہ بھی جو سارے کام کرتا ہے وہ شخص بھی آپ کو عاشورہ کے دن جو ہے وہ ماتم کرتا ہے امام حسین کا نظر آئے گا روتا نظر آئے گا. آیا اس کی سمجھ میں نہیں ہے کہ آیا یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ بھئی آپ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے؟ آپ اگر کوئی کام خراب کر رہے ہیں آپ امان میں نہیں ہیں. آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو امان میں سمجھ لیا؟ تو گناہ کبیرہ میں سے ایک مکر الہی سے لاپرواہی و بے خوفی ہے. تین آیات ہیں اس کا سورہ اگر ہم چاہیں تو اس کی تعبیر بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ حدیث بھی ہیں اور کچھ نکات ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بحث کریں گے. اب آمن اہل القرآن یا اتیہم باسنا بایات محمد نائمون کے آیا ان بستیوں کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ اس طرح سے بے خوف ہیں کہ جب وہ رات کو اپنے گھروں میں سوئے بھی ہوں گے تو خدا پہ عذاب آ جائے. اس طرح سے آپ کو کیسے پتا ہے کس طرح سے آپ سو جاتے ہیں رات کو جب پتا ہے کہ سارا دن خدا کی نافرمانی کی ہے اس کے گناہ کیے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ جو ہے وہ گھر کے اندر لیٹے ہوتے ہیں آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. آیا ایسا نہیں ہو سکتا جب آپ سوئے ہوئے ہیں تو خدا کا عذاب آئے وہ بلڈنگ جس بلڈنگ کے اندر آپ ہیں وہ ٹوٹ کے چورے چورے ہو جائے؟ آیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آیا ایسا آپ نے نہیں سنا دنیا کے اندر کے لوگ اب آرام سے سکون سے اپنے گھروں میں لیٹے ہیں اور ان کو صبح اٹھنا نہیں ملا بلکہ جب وہ صبح اٹھے ہیں تو وہ یعنی پڑی ہی تھے یا تو وہ پانی میں تھے یا پھر ان کے اوپر ملبا تھا یا ان کے اوپر مٹی تھی یا ان کے گھروں کو آگ لگی ہوئی تھی. ہم اتنے سکون سے کس طرح سے سو جاتے ہیں خدا کے گناہ کر کے؟ اپنے آپ کو امان نہیں سمجھتے ہیں نا. یا کیا ایسے اوا امن اہل القرآن یا اتیہم باسنا طحن وہم یلعبون؟ یا کیا ایسے لوگ ہیں جو کہ بے خوف ہیں ہمارے عذاب سے کہ جب وہ کہ خدا کا عذاب آ جائے ان کے اوپر جب وہ کھیل کود میں مشغول ہو؟ یعنی ابھی نماز کا وقت ہے لیکن ہم کھیل کود میں مشغول ہو جائیں ٹی وی میں مشغول ہو جائیں موویز میں مشغول ہو جائیں خیر ہے ابھی ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے اگر خدا کا عذاب آپ کے اوپر ابھی آ جائے جب آپ اس کھیل و کود کے اندر مشغول ہیں تو کیا کریں گے؟ یہ آیات آپ کے خیال میں کسی اور کے لیے اتری ہیں یا ہمارے لیے اتری ہیں؟ ہم سب سے زیادہ مہربان سے وہ قوم ہوں گے اس پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک. میرے خیال میں شیعہ قوم وہ قوم ہے جو کسی اور دوسرے نبی کے پاس ایسی قوم نہیں آئی کہ شیعہ قوم وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو امان میں سمجھتی ہے خدا کے عذاب سے. یعنی خدا کے احکامات کو توڑتی ہے اس کے حدودوں کو توڑتی ہے اور توڑنے کے بعد سب سے زیادہ امان کے اندر جو قوم اپنے آپ کو تصور کرتی ہے نا کہ ان کے اوپر خدا کا عذاب نہیں آنے والا. میرے خیال میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اگر کوئی قوم آئی ہے تو وہ شیعہ قوم. ہم سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے امان میں نہیں سمجھتا جبکہ ہم گناہ کرتے ہیں. جو انسان کو وقت ملتا ہے اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب مجھے وقت مل گیا تو بھئی اب میں سرخروں. بلکہ یہ جو وقت دیا جاتا ہے اس کا ایک فلسفہ ہے. مثلا اگر ابھی آپ جھوٹ بولیں اور آپ کے اوپر عذاب نہ آئے اس کا مقصد ہے اگر کوئی خدا کے حدود کو توڑتا ہے، مثلا ایک مسلمان وہ شراب پیتا ہے، جیسے وہ شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد اس کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا، وہ کیا سمجھتا ہے مجھے تو چھوٹ مل گئی ہے. ایک شخص سے وہ غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے کے بعد کوئی آگ نہیں اترتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی ڈنڈا نہیں پڑتا، بندہ کیا سمجھتا ہے مجھے تو چھوٹ مل گئی. یا کسی کا وہ دل دکھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت کرتا ہے، یہ سارے گناہ ہیں، ان کو اللہ ان کو گناہ سمجھنے لگے. یہ معمول نہیں ہے، اس پہ معمول نہیں ہے، عرف نہیں ہے، یہ گناہ ہے. تو جب اس طرح کا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب نہیں آتا، اگر عذاب اس وقت فوراً آ جائے تو خدا کہتا ہے کہ اگر میں فوراً عذاب کر دوں تو زمین پہ کوئی شخص کوئی چیز باقی نہ بچے. کس طرح؟ مثلا میں نے تو گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن آپ نے مثلا، یا چلے میں اپنے آپ کو گناہ مشاہ کرتا ہوں، مثال ہم اس لیے کر لیتے ہیں کہ مثلا میں نے گناہ کیا ہے، آپ نے گناہ نہیں کیا، لیکن میرے گناہ کی سزا اتنی بڑی ہے کہ وہ اگر زمین پہ آ جائے تو پوری زمین تباہ ہو جائے. اب گناہ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس گناہ کا عذاب اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ، یعنی عرفا کہتے ہیں کہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے عرفا کہتے ہیں کہ ہم جتنے گناہ سجدے کے اندر کرتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں سجدے میں جتنے گناہ ہم سجدے کے اندر کرتے ہیں، اگر خدا ہم ان گناہوں میں سے ایک گناہ کی سزا دے تو یہ پوری دنیا اس سزا سے ختم ہو جائے. یعنی جتنی ہم خدا کی توہین کرتے ہیں، خدا کی توہین کرنا بھی گناہ ہے. ہم سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک زبان خرچی ہے، دماغ میں دل میں کوئی اور ہے. صاحب تھے، انہوں نے کہا جی سار صبح سے اس کا بٹوا گھما ہوا، اس نے نماز پڑھی مغرب بہن کی، الحمدللہ مغرب بہن کے بعد اپنے نوکر سے کہتا ہے جاؤ مجھے یاد آ گیا بٹوا، میرا کام پڑا ہے، ادھر سے میرا بٹوا لا دے. سارے دن ڈھونڈتا رہا، اسے خیال نہیں آیا، پتہ نہیں چلا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ بٹوا اس کا کدھر، لیکن مغرب بہن کی نماز پڑھی تو اسے بٹوا جو ہے نا اسے پتا لگ گیا کہ کدھر. تو اس کے نوکر نے کہا صاحب جی آپ نماز پڑھے تھے یا بٹوا ڈھونڈ رہے تھے؟ یعنی کوئی چیز گم ہو جائے نا تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کا خیال جو ہے آپ کہیں نہ کہیں جا کے نہ وہ میں نے چل کر گیا، میں نے وہ کیا ہو گیا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیا مذاکر. جو گناہ ہم سجدہ کے اندر کرتے ہیں اس میں سے اگر ایک گناہ کی سزا خدا دے تو یہ پوری کائنات، یہ پوری زمین تباہ و برباد ہو جائے. تو اب یہ جو مہلت دی جاتی ہے نا وہ اس لیے کسی ایک بندے کے عذاب سے باقی پوری دنیا تباہ ہو جائے تو مجھے، میرے پاس پھر چانس نہیں رہا نا، میں تو ایکسکیوز کر سکتا ہوں. تو فوراً خدا کا عذاب اس لیے نازل، ایک ریزن اس کی یہ ہے کہ فوراً اس کا عذاب اس لیے نازل نہیں ہوتا. اور ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا انسان ہو کہ فوراً اگر عذاب نہ نازل ہو تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی ٹائم پہ بندہ پشیمان ہو جائے. اگر خدا ہمیں فوراً عذاب دے دیتا نا، مثلا ادھر ہم نے گناہ کیا، ادھر ہم پہ عذاب آ گیا، تو ہم کہہ سکتے تھے خدایا دیکھ تیری خدائی میں تو کچھ نہ تو اضافہ ہو جانا تھا نہ کمی ہو جانی تھی، اگر تم تھوڑی مجھے مہلت دے دیتا، اگر 10 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی تو مجھے مہلت دے دیتا، میں توبہ کر لیتا، میں واپس تیرے پاس آ جاتا، تو نے مجھے فوراً مار دیا. یہ کہاں کی خدائی ہے؟ مجھے فوراً کیوں مارا؟ مجھے تھوڑی مہلت دے دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو مہلت آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ واپس آئیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ اور گناہ کریں گے، اس وجہ سے مہلت دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ پشیمان ہو کے خدا کے پاس واپس آئیں گے. اور جو کفر اور طغیان کے اندر، ان کو خدا مہلت اس لیے دیتا ہے کہ جتنی مہلت ان کے پاس اور آتی ہے اتنا ہی وہ گناہ کی جو ان کی لسٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. مثلا یہ جو آج کل کے گناہگار لوگ ہیں, ہمیں تو وہی بش اوباما یہ لوگ نظر آتے, نتنیاہو نظر آتے نا, ظالم اس دنیا کے ظالم ہمیں وہی نظر آتے. کبھی شیشہ اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایک دنیا کا چھوٹا سا ظالم جو ہے وہ شیشے میں بھی نظر آئے گا. ایک اپریسر آپ کو چھوٹا سا, میں نہیں کہتا آپ بہت بڑے ہیں یا وہ شیشے میں بہت بڑا آپ کو نظر آئے گا, چھوٹا سا نظر آئے گا. کیا ہوتا ہے کہ جب ظالم کو مہلت خدا دیتا ہے تو وہ جتنا اس کے جتنی مہلت اسے ملتی رہتی ہے اتنا ہی اس کے لیے برا ہوتا ہے, وہ اتنی زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے, اتنی زیادہ وہ ظلم کرتا رہتا ہے, کیونکہ اس کو اس کا کیفر, اس کو اس کا جزا, اس کو اس کی سزا تو ملی نہیں ملی. آیا یہ بہتر ہے, مثلا آپ ایسے ایگزامپل دے رہے ہیں, مثلا آیا یہ بہتر ہے کہ ظالم کو 10 شلاق لگے یا ظالم کو 1,00,000 شلاق لگے, کیا بہتر ہے؟ آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا نا کہ اس کو 1,00,000 لگے, لیکن ظالم کے لیے کیا بہتر ہوگا کہ اس کو 10 لگے, اسے 1,00,000 نہ لگے, اسے صرف 10 لگے. جب خدا ظالموں کو مہلت دیتا ہے تو ان کے شلاق کے اندر, ان کے کوڑوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ در حقیقت میں ظالم کے لیے کیا ہے, گناہ ہے. سلام پر اور جو ہمارے لیے نا جو بات ہمیں سرپرائزنگ لگتی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو آئمہ ہیں جن کو کہ ہم معصوم کہتے ہیں, جو کہ خیر البری ہیں, خدا نے ان سے زیادہ بہتر مخلوق کو خلق نہیں کیا, جن کے کہ درجات جو ہیں وہ انبیاء سے بھی بالاتر ہیں, جن کو کہ روز محشر میں تمام انسانیت کے سامنے منفرد مقام حاصل ہے, جن کو کہ یعنی جنت کے جو سب سے اعلیٰ درجات ہیں ان درجات کے اوپر آئمہ علیہ السلام نے ہونا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ خدا کے تمام اسماء و حسنہ کی تجلی کیے ہوئے, یعنی وہ آئینہ ہیں جس آئینے کے اندر خدا کے اسماء و حسنہ تجلی کر کے لوگوں تک پہنچتے ہیں, یعنی وہ امام ہمارا, وہ امام ہے جس کے سامنے تمام کی تمام چیزیں, سب کے سب کی سب کی چیزیں جو امر ہیں سب خدا کی رحمانیت, خدا کے غفران, اس کی مغفرت, اس کے جود, تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں, ملائکہ نازل ہوتے ہیں لے کر آتے ہیں اور وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں باقی کی تمام یونیورس کے اندر. السلام علیکم یا امام الانس والجان, ولایت تکوینی امام کی ہم پہ بھی ہے اور پوری کائنات پہ بھی ہے اور جن پہ بھی ہے, ولایت تشریح ان کی ہم پہ بھی ہے اور جن پہ بھی ہے, یعنی پوری کائنات کے اندر کوئی خدا کی رحمت اور فضل کی جو چیز ہے وہ پہنچتی ہے وہ ان کے تھرو پہنچتی ہے ایز اے وسیلہ. اب اتنی اعلیٰ درجہ کے اوپر وہ شخصیتیں ہوں اور اتنی اعلیٰ درجہ پہ ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر سوچنے لگیں تو پھر آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر غلو کر کے لوگ نصرانی جو ہیں وہ بن گئے, نصیری بن گئے نا, انہوں نے علی کو امام علی علیہ السلام کو خدا کہہ دیا, نصیری کہتے نا آپ, غلو کیا نا انہوں نے, غلو کس نے کیا, اور ابھی بھی ہمارے شعر و شاعری میں وہ غلو آپ کو نظر آئے گا, پڑھنے والا مسلمان ہے شیعہ ہے لیکن جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس میں نصیریت کی بو آ رہی ہے, اس کے جملوں کے اندر نصیریت کی بو آ رہی ہے, اس کے شعر کے اندر نصیریت کی بو آ رہی ہے, یعنی اگر کوئی تھرڈ پرسن ہو تو وہ کہہ دے کہ یہ تو نصیری ہے, وہ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ نصیری نہیں وہ شیعہ ہے کیونکہ اس نے تھوڑا سا غلو کر بھی دیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, حالانکہ جس امام کی وہ تعریف کر رہے وہ امام خود کہتا ہے کہ میرے لیے غلو نہ کرو, صحیح, تو وہ اتنے اعلیٰ درجہ اتنے اعلیٰ مقام کے اوپر, اچھا جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں آیا انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے امان میں سمجھا, چاہے انہوں نے اپنی زندگی خدا کے عذاب سے امان میں گزاری، آیا امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی خدا کے عذاب سے امان میں گزاری کہ ان کا خدا کا عذاب ان کے اوپر آ ہی نہیں سکتا؟ آیا امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارا کہ خدا کا عذاب ان کے اوپر نہیں آ سکتا؟ امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صلوات پڑھو،
اللہم صل علی محمد و آل محمد وارحم،
خداوند مجھے ایسی عمر عطا فرما کہ میری طویل عمر سراسر تیری بندگی اور اطاعت میں صرف ہو جائے، اور جب میری عمر شیطان کی چراگاہ بن جائے تو میری روح قبض کر لے اور اپنی طرف لے جا، قبل اس کے کہ تیرا قہر و غضب مجھ پر نازل ہو جائے۔ امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں کہ خدایا مجھے صرف اتنی ایج چاہیے، اتنی عمر چاہیے، اتنی زندگی چاہیے جو میں تیری اطاعت کے اندر گزار رہا ہوں، جب میں تیری اطاعت میں سے نکل جاؤں تو مجھے اسی وقت موت دے دے، اس سے پہلے کہ تیرا عذاب میرے اوپر آ جائے۔ زین العابدین امام سجاد علیہ السلام اپنے آپ کو اس جملے کے اندر، یہ جو آپ نے ہم نے آپ کے سامنے جملہ ان کا پڑھا ہے، آیا آپ کے خیال میں وہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے امان میں سمجھتے ہیں؟ کسی بھی آپ امام کی زندگی کو دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا امام سجاد علیہ السلام جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا پورا کا پورا جو جسم ہے وہ ہلنے لگ جاتا تھا، کب کبھی ان پہ تاری ہو جاتی، چہرہ ان کا زرد ہو جاتا تھا، جب وہ وضو کا پانی اپنے چہرے پہ گرا رہے ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے تھے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی، ان کا پورا جسم لرز رہا ہوتا تھا۔ آئے یہ ایسا شخص ہے جو ہماری طرح ہے، ہم نے اپنے آپ کو خدا کے عذاب امان میں سمجھ لیا اور یہ شخص اپنے آپ کو امان میں نہیں سمجھ رہا؟ اگر یہ شخص اپنے آپ کو امان میں سمجھ رہا تو اس کی کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ اس کا چہرہ کیوں زرد ہو گیا؟ اس کے چہرے سے جو ہے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ شخص آئے امام سے کہتا ہے کہ امام علیہ السلام آپ بہت زیادہ شجاع ہیں۔ امام نے کہا کیا مطلب میں بہت زیادہ شجاع ہوں؟ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ شجاع ہیں، آپ کسی شخص سے نہیں ڈرتے، کسی بندے سے نہیں آپ ڈرتے، آپ بہت زیادہ شجاع ہیں۔ امام نے کہا کہ اگر تمہاری شجاعت کا یہی معیار ہے تو تم میرے سے زیادہ شجاع ہو۔ اس شخص نے کہا کس طرح امام، میں کیسے آپ سے زیادہ شجاع ہوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بندوں سے نہیں ڈرتا لیکن میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور تم وہ ہو جو بندوں سے ڈرتے ہو لیکن خدا سے نہیں ڈرتے، تو زیادہ شجاع تو تم ہو۔ آپ نے سنا ہوا ہے، کتنی دفعہ سنا ہے کہ شخص آتا ہے دروازہ کھٹ جاتا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، کہتا ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، آپ کے جو شوہر ہیں وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، ان کا جو ہے وہ دفن کفن کے انتظام کر لیں۔ تو بی بی نے کہا کہ وہ کہاں پہ آپ کو ملے، کس طرح سے تھے؟ انہوں نے کہا یہ حالت تھی ان کی، جب میں ان کے نزدیک گیا تو لکڑی جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے وہ تھے، بالکل ہل نہیں رہے تھے۔ جگہ جب بتائی تو بی بی نے کہا کہ نہیں، وہ یہ امام علی علیہ السلام کے اوپر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے خدا کے خوف سے، اور تم نے جو حالت دیکھی ہے نا وہ اس دنیا سے نہیں گئی بلکہ وہ خدا کے خوف میں یہ حالت ان کے اوپر جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اب ہمارے میں یہاں پہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہے کہ امام نے وہ جملے جو عطا کیے، سوال پر محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارجل فرجہ،
امام نے وہ شخص ہے مبودردا تھا، اس نے امام سے یہ جملات جو ہیں وہ سنے، اس سے پہلے کہ امام نے چیخ ماری اور وہ گر گئے زمین پہ، یہ جملات سنے اس نے. انہوں نے سنا کہ امام کہہ رہے تھے کہ الہی لئن طال فی عصیانک عمری، کہ اے معبود اس میں شک نہیں کہ میں نے اپنی عمر کی ایک لمبی مدت تیری نافرمانی میں گزاری، فما انا معمل غیر غفرانک، اس کے باوجود تیرے سوا کسی اور سے مغفرت کی امید نہیں رکھتا، ولا انا بلا جن غیر رضوانک، اور تیرے سوا کسی اور کی خوشنودگی کا خواہش مند نہیں ہوں، صرف میں تیری خوشنودگی چاہتا ہوں. الہی افکرو فی عفوک، کہ میں تیری عفو کے بارے میں سوچتا ہوں تو اپنے گناہوں، فتحملو علی خطیئتی، تو اپنے گناہوں کے بھاری بوجھ کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہوں. جب میں تیری عفو کے بارے میں سوچتا ہوں، جب میں تیری مغفرت کے بارے میں سوچتا ہوں، تو میں اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہوں. تم اذکر العظیم من عفوک فیعظم علی بلیتی، اس کے بعد جب تیری قہاریت کو یاد کرتا ہوں تو پریشانی کے بوجھ تلے دب جاتا ہوں. کہ جب میں تیری عفو کو سوچتا ہوں تو اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہوں، لیکن جب میں تیری قہار ہونے پہ، تیری اس صفت پہ کہ تو عذاب دیتا ہے، تجھے جو ہے وہ غصہ آتا ہے، جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو پریشانی کے بوجھ تلے دب جاتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت امام جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پہ جو ہے جیسے لکڑی سوکھی لکڑی ہوتی ہے اس طرح سے ان کا جسم ہو گیا. جب انہوں نے اس بات کے بارے میں سوچا کہ جس طرح سے خدا عذاب دیتا ہے تو یہ حالت ان کے اوپر طاری ہوئی. ہمارے اوپر یہ حالتیں کیوں نہیں طاری ہوتی؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ جب ہمارے امام نے، مولا کائنات نے، امیر المومنین نے، امام المتقیان نے، اس سارے ان سب چیزوں کے امام کے پاس یہ سارے القاب، شہید، ساری چیزوں کے باوجود وہ کیوں اتنا ڈرتے رہے؟ وہ کیوں خدا کے عذاب سے اتنا ڈرتے رہے؟ انہوں نے ہماری طرح کیوں نہیں زندگی گزاری؟ اگر ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اس طرح سے گزری تو ہماری تو لا الہ الا اللہ، ہماری تو راتیں، اگر وہ رات کو ایک گھنٹہ سو جاتے تھے تو ہماری تو رات میں ایک گھنٹہ بھی نہیں ہمیں سونا چاہیے. اگر وہ اتنا روتے تھے کہ ان کا جسم جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کا جسم لکڑی بن جاتا تھا، ہمارے جتنے گناہ ہیں. ہمیں تو خدا کے عذاب کو سوچ سوچ کے ہمارا گوشت گل جانا چاہیے، ہماری ہڈیاں جو ہے وہ گوشت جو ہے ہماری ہڈیوں پہ آ جانا چاہیے. ہم نے کتنے گناہ کیے اور ہم اپنے آپ کو اس کے عذاب سے جو ہے وہ امان میں سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ آبا جو ہے وہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امام کی، کیوں ہو سکتا ہے کہ امام کی یقین اور معرفت اس حوالے سے تھی کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ، ہماری یقین اور معرفت اس طرح سے نہیں ہے، یہ ایک جواب جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ نہیں ڈرتے، اس وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے امان میں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں، مثال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، باپ کے ساتھ ایک بچہ جا رہا ہے. اب بچہ جو ہے ناسمجھ ہے، وہ دیکھتا ہے ایک سانپ ہے، اس کی جو جلد ہے بڑی وہ پیاری ہوتی ہے، وہ یعنی چمکتی ہے سورج میں نا، چمکدار جلد ہے، اس کے رنگ برنگ رنگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو جلد ہے بڑی وہ سافٹ سی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ اس کو جو ہے وہ پکڑ، کیونکہ اس کے اندر یہ یقین نہیں ہے، معرفت نہیں ہے کہ یہ جو سانپ ہے اگر اس نے اس کو ڈس لیا تو وہ کیا مر جائے گا. اس سے وہ بڑے امان میں، امن میں، سکون میں، راحتی میں، کوئی اسے مشکل نہیں ہے. سانپ سے پکڑا ہوا اس نے ہاتھ میں جو ہے لیا ہوا ہے کھیل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باپ ہے وہ جب بچے کو دیکھتا ہے ایسے تو بچے کو فوراً بتاتا ہے، دیکھ یہ جو سانپ ہے اگر یہ ڈس لے گا تجھے تو کیا تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اب ہم ہو سکتے ہیں کہ اس شدت کو جو خدا کے عذاب کی ہے جس طرح سے وہ ہمیں عذاب دے سکتے ہیں، ہم اس شدت کو احساس نہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس بچے کی طرح ہیں، لیکن ہمارے باپ نے، ہمارے روحانی باپ نے، ہمارے امام نے، امام مولا کائنات نے، اس نے بتایا تو ہے، ایکسپلین تو کیا ہے کہ یہ جو خدا کا عذاب ہے اس طرح سے ہے، اتنا دردناک ہے، اس طرح سے ہوگا، اور اتنا دردناک ہے کہ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، بے ہوش ہو کے میری حالت یہ ہوتی ہے کہ میرا جسم لکڑی کی طرح بن جاتا ہے۔ جب میں اس عذاب کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں ساری ساری رات جاگتا رہتا ہوں۔ تو اگر میں یہ کر رہا ہوں، میرے حوالے سے سمجھ جاؤ کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو جس طرح سے بچہ اگر باپ کی بات مان جائے تو وہ اس ہلاکت سے بچ سکتا ہے، تو تم اپنے آپ کو امان میں نہ سمجھو بلکہ خوف خدا کو اپنے اندر لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی راتوں کو جو ہے وہ کھڑے ہو کے خدا کی عبادت کرتے ہوتے تھے، اور بہت زیادہ یعنی جس طرح سے رسول عبادت کرتے ہوتے تھے بہت زیادہ، یعنی وہاں پہ آپ بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ اچھا اتنی عبادت کرتے تھے، اب اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ خدا جس کی کہ وہ خود عبادت کرتے ہیں، اور رسول جو کہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں نا، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ خدا کی۔ خدا ان سے کہتا تھا کہ بس، یعنی ان کی عبادت کا حال دیکھیں، درجہ دیکھیں کہ وہ خالق کل شے، پوری کائنات کا خلق کرنے والا، وہ کہہ رہے رسول کو کہ بس تھوڑی دیر آپ آرام بھی کر لیا کریں، یعنی خدا ان کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر رات کو آپ سو بھی لیا کریں، تھوڑی دیر آپ لیٹ بھی لیا کریں، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریں، اتنی زیادہ نہ کریں عبادت۔ یعنی ان کی عبادت کا لیول کیا تھا، کس طرح سے تھا۔ تو جناب ام سلمہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے آدھی رات کو اپنے رات کو میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ وہ گھر کے کونے میں کھڑے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے گریہ اور فریاد کر رہے تھے، یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیت، کہ خدایا وہ اچھائی، وہ صالح، وہ اچھی چیز جو تم نے مجھے دے دی ہے نا، وہ مجھ سے چھین نہ۔ یہ خوف خدا کی حالت دیکھیں، رسول کہہ رہا ہے کہ خدایا جو بھی اچھی چیز تم نے مجھے دے دی ہے اسے چھیننا نہ۔ ہمارے پاس کتنی اچھی چیزیں جن کو کہ ہم کوئی ہمیں ہے ہی نہیں کہ خدا اگر چھین بھی لے یا نہیں، ہمیں وہ ہمیں اتنی یقین ہی نہیں ہے کہ وہ چھین سکتا۔ اے آپ کو اتنا یقین ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو نہیں چھین سکتا؟ اے آپ کو اتنا یقین ہے کہ کوئی چیز جو صالح آپ کو اس نے دے دی ہے وہ واپس نہیں لے سکتا؟ خوف کیوں نہیں ہے؟ اللهم لا تنزع مني صالحا ما اعطيتني، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا، کہ خدایا مجھے کبھی نشانہ نہ بنانا حاسد اور میرے دشمن کے۔ میرا دشمن اور حاسد کا مجھے جو ہے وہ نشانہ نہ بنانا۔ ہم بڑی آسانی سے جو ہے وہ اپنے دشمن بھی بناتے ہیں اور حاسد بھی بناتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم ان کا نشانہ بن سکتے ہیں، یا خدا اگر ہمیں ان کے حال پہ چھوڑ دے، ہمارے دشمنوں کے حاسدوں کے حال پہ اگر خدا ہمیں چھوڑ دے، اگر ہم ان کا نشانہ بن جائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمیں اتنا سکون ہے پتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو حزب اللہ کا نام لیتے ہیں یا انقلاب کا نام لیتے ہیں، ایران کا نام لیتے ہیں، آیا ہم اتنے امان میں اپنے آپ کو سمجھ لگے کہ دشمن ہمیں کبھی بھی ہمارا وہ نشانہ مسکا نہیں بنیں گے، اپنے آپ کو امان میں سمجھنے لگے ہیں؟ یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ اس کی مرحمت ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی دین ہے کہ ہم حق کی بات کر بھی سکتے ہیں اور ابھی ہم امان میں ہیں، یہ اس کی دین ہے، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اس چیز کو ماننا چاہیے اور اس بارے میں اپنے اندر خوف خدا رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اگر اس دین کو لے لے، اگر خدا اس چیز کو ہم سے اٹھا لے تو ہم ان کی نشانہ بن جائیں گے۔ اللہم لا تنتنی فی سون استنکرتنی منہ، بتایا خدا یا مجھے ان برائیوں میں سے، جن برائیوں میں سے تو نے مجھے نکال لیا، مجھے واپس نہ جانے دینا، جن برائیوں میں سے تو مجھے نکال چکا ہے ان میں واپس نہ جانے دینا۔ اللہم لا تکنی الی نفسی طرفت عین نفقا، اے خدایا مجھے اپنے نفس کے اوپر ایک پلک جھپکنے کے لمحے کے لیے بھی اپنے نفس پہ نہ چھوڑنا، یعنی ایک لمحہ، ایک پلک جھپکنے کا موقع بھی اس حالت میں بھی مجھے اپنے نفس کے اوپر اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی کہ میرا ہاتھ نہ چھوڑنا میرے مولا، یعنی مجھے اپنے حال پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ رسول ہے جس جو خیر البریہ ہے، جو اشرف الانبیاء ہے، جو مخلوق کے اندر سب سے زیادہ نزدیک خدا کے گیا ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکے، یہ اس کی خشوع کا عالم ہے، یہ اس کے ڈر کا عالم ہے، یہ اس کے خوف کا عالم ہے، اور ہم ہمارا کیا عالم ہے؟ رات کو پرسکون، رات کو راتوں کو سوئے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کے دیکھتے ہوئے ہم گناہ کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے جو ہے وہ اور باتیں کریں گے، اور تھوڑے کچھ نکات رہ گئے، لیکن آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ اگر کوئی ایک حالت پیدا ہوتی ہے آپ کے نفس کے اندر، یہ حقیقت ہے، دیکھیں ہم آپ کو، دیکھیں میں آپ کو ڈرانے نہیں آیا، میں آپ کو ڈرانے نہیں آیا، میں آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے نہیں آیا، میں آپ کو نا امید کرنے نہیں آیا، میں آپ کو اس لیے نہیں آیا کہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ تصور کریں کہ اب ہمارا کوئی چارہ نہیں رہا، میں اس وجہ سے نہیں آیا آپ کے سامنے، میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں رسول نے بتایا، جو ہمیں آئمہ نے بتایا کہ ہمارے آگے آنے والے خطرے کیا ہیں، میں صرف ان آنے والے خطروں کی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خدا جس نے آپ کو خلق کیا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے کو پتا لگ جائے کہ میں کس طرح سے اس کے انتظار میں ہوں، کتنی شدت سے میں اس کے انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ جائے، کہ اگر اس چیز کو وہ میرا بندہ دیکھ لے تو فوراً ہو گیا کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کے خدا کے پاس چلے جاؤں، یعنی آپ کو ماں کا پیار اچھا لگتا ہے، یہ ماں کا پیار کس نے ماں کے دل میں کس نے ڈالا ہے، یہ پیار ماں کا جو پیار ہے جو آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے، بھلا کس نے ڈالا ہے آپ کے لیے یہ پیار ماں کے دل میں؟ خدا نے ڈالا ہے، تو جو ماں کا پیار ہے اسے کہیں زیادہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، جو بھی آپ کا پیار ہے، جو بھی آپ کو کہتا ہے آئی لو یو، میں آپ کو جو ہے وہ پیار کرتا ہوں، اس کے دل میں خدا نے پیار ڈالا ہے آپ کا، اور جس نے ڈالا ہے وہ آپ سے اسے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جو وہ ماں سے زیادہ جو ہستی آپ کو پیار کرتی ہے، اس کے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے گناہ نہ کریں، فائدہ جو ہے وہ جس کو ہے وہ آپ ہی کو ہے، مالک کو سبحانہ وتعالیٰ، فائدہ اور کسی کو نہیں ہے، فائدہ آپ ہی کا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں کہ خوف اور امید کے درمیان میں انسان کو رہنا چاہیے، اب کیونکہ ہم نے جلدی پروگرام شروع کر لیا تھا اس لیے ہمارے پاس میرے خیال سے 10 منٹ ہیں نماز سے پہلے۔